بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد دار السلام تورنتو كندا. Friday after Isha Salah, 13th of November 2009. Creation witnesses the oneness of Allah. Only human is capable of doing the worship of Allah. Drainage of uric acid. Make tawbah and keep doing the qaza amals. The bayan is presented by Hazrat Maulana Farooq Lubharbi Sahib Damat Barakatuhu, who is visiting us from United Kingdom.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله. بزرگان محترم، حق تبارک و تعالی نے اس وسیع اور عریض کائنات میں حضرت انسان کو ایک مخصوص مقام اور مخصوص مرتبہ عطا فرمایا، عنایت فرمایا. حق تبارک و تعالی نے اس کائنات میں مختلف قسم، مختلف اقدار کی اور مختلف قدروں کی چیزوں کو پیدا کر کے اپنی معرفت کی کافی نشانیاں اور علامات پھیلا دی ہیں. حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 750 آیات میں دنیا والوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ کائنات کی چیزوں میں تم غور کرو، فکر کرو، سوچو، اس کی وجہ سے تمہیں رسائی حاصل ہوگی حق تبارک و تعالی کی. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید، ہر گھاس جو زمین سے کونپل اٹھاتا ہے اور نکالتا ہے وہ حق تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اقرار کرنے والا. تمام چیزوں میں اس بات کی نشانی کہ حق تبارک و تعالی ایک ہی ہے، حق تبارک و تعالی کی وحدانیت کی ایک دلیل نہیں، کئی ایک دلائل. اور ایک شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے، ہرچ بینم در جہاں غیر تو نیس، یا تو ای یا خوئے تو یا بوئے تو، ہرچ بینم در جہاں غیر تو نیس، یا تو ای یا خوئے تو یا بوئے تو. اس دنیا میں جہاں کہیں میں نظر اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو تیرے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تیری خوبو تمام چیزوں میں نظر آتی ہے. ایک اور شاعر نے اپنے انداز کی سنائی، کہتا ہے، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. گلستان میں جا کر، باغ میں جا کر، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، ہر ایک پھول کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں فرماتے ہیں کہ وہ اندھا ہوگا شاعر. یہ ہونا کیا چاہیے؟ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. گویا شاعر نے یہ نہیں دیکھا کہ تمام چیزوں میں حق تبارک و تعالیٰ کا جلوہ کار فرما ہے، حق تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جلوہ فگاں ہے، اور حق تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے تمام چیزیں، وہ شاعر کو اندازہ نہیں ہوگا. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے ایک انگریز نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہاری کتاب مقدس میں، قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تلقین کی گئی کہ غور کرو، فکر کرو، دیکھو، گھوم پھر کر دیکھو کائنات میں، تو تم لوگ اتنا غور و فکر نہیں کرتے جتنا غور و فکر ہم کرتے ہیں، جتنی تحقیقات ہم کرتے ہیں اتنی تم نہیں کر پا رہے ہو. تو حضرت نے حکیمانہ انداز کا جواب دیا، بڑا نفیس. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، آدمی کو اگر انوائٹ کارڈ ملا ہو، دعوت نامہ ملا ہو ملکہ کی طرف سے، ملکہ تھی کہ ملکہ کی طرف سے دعوت نامہ ملا، اب یہ آدمی گیا اس کے محل میں، بکنگہم پیلس میں، تو یہ آدمی جب داخل ہوگا کافی چیزیں ہوگی دیکھنے کی، لیکن اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. مقصود اس کے سامنے یہ ہے کہ رانی سے ملاقات ہو جائے، ملکہ سے ملاقات ہو جائے، وہ کوئن سے ملاقات ہو جائے، بس یہ چیز اس کے پیش نظر ہے. اور چیزوں پر نظر کر رہا ہے لیکن اس قدر گہری نظر نہیں ہے. کیوں؟ وہ مقصد پر نظر رکھے ہوئے ہے. کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک چور ہے، وہ داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کدھر سے داخل ہوا جا سکتا ہے، کیسے کسی چیز کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو ایک چور کا دیکھنا ہے اور ایک اس آدمی کا دیکھنا ہے جس کو ملکہ نے دعوت دی ہو. بس اسی طریقے سے ہم مسلمان کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن انہماک اس میں نہیں ہوتا. ہماری نظر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے کہ ان کائنات کو دیکھ کر حق تبارک و تعالیٰ تک ہم رسائی حاصل کریں. اور تمہارا اس کائنات کی چیزوں میں دیکھنا چور کا دیکھنا ہے، چور کا دیکھنا ہے کہ کہاں سے فائدہ حاصل کیا دنیا کا، بس اس کے بعد ختم. الغرض حق تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تمام چیزوں میں اپنی معرفت کی، اپنی پہچان کی، اپنی شناخت کی نشانی اور علامت رکھی ہوئی ہے. اب یہ انسان کا کام ہے کہ اس میں غور و فکر کر کے حق تبارک و تعالی کی رسائی حاصل کرے، لیکن اس میں بھی انسانوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ خاص اپنے چیدہ بندوں کو، منتخب بندوں کو، اپنے چوزن بندوں کو حق تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ دنیا والوں کو حق تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتائے. اب بڑے رمز شناس ہوتے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حق تبارک و تعالیٰ کے رمز کو انتہائی زیادہ سمجھنے والے، انتہائی عقیل فہیم. ایک مرتبہ مامون رشید چھوٹا بچہ تھا، 5 سال کا، پڑھ رہا تھا اپنے استاد کے پاس، امام قسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس. امام قسائی رحمت اللہ علیہ کا انداز یہ تھا کہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور مامون پڑھ رہا ہے، جہاں غلطی ہوتی تو صرف سر اٹھاتا اور اس سے وہ طالب علم مامون یہ سمجھ جاتا کہ کہیں رونگ ہوا ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، وہ چوکنا ہو جاتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مامون جو ہے وہ کلام مجید پڑھ رہا تھا اور اس میں مضمون یہ چل رہا تھا کہ جو عہد و پیمان تم نے کیا ہو اس کو پورا کرو، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں کے فلاں کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس کے تقاضے کو پورا کیوں نہیں کیا. امام قسائی سر جھکائے ہوئے تھے، سر اٹھایا. اب وہ طالب علم سوچ رہا ہے، مامون سوچ رہا ہے کہ ایسی تو کوئی غلطی گئی نہیں، اور اس کے باوجود یہ استاد نے سر اٹھایا، بس صرف اتنی سی بات ہوئی، پھر سر جھکا لیا. جب سبق ختم ہوا، اپنے والد کے پاس گیا، ہارون رشید کے پاس، تو کہا ابا جان آپ نے کوئی عہد و پیمان کیا تھا استاد صاحب سے، امام قسائی سے آپ نے کوئی بات کی تھی، کوئی عہد و معاہدہ کیا تھا؟ ویسے تو مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا، البتہ امام قسائی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قاری لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، تو ان کی تنخواہ میں ویج اس میں اضافہ کیا جائے. تو میں نے اس موقع پر کہا تھا کہ ہاں ضرور میں کروں گا، بس یہ بات ہے. کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ تمہارے سامنے کوئی تذکرہ کیا؟ کہا نہیں، ان کا معمول یہ ہے کہ وہ سر اس وقت اٹھاتے ہیں جب کوئی غلطی جاتی ہے، اور میں نے جو آیت قرآنی پڑھی تھی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، انہوں نے سر اٹھایا، اس سے میں نے سمجھا کہ ہو سکتا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہو اور آپ کو متنبع کرنا چاہتے ہیں. ہارون رشید اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا مامون سے کہ اس کو انعام دیا، اکرام کیا اپنے بیٹے کا، پانچ سالہ بیٹے کا، اور کہا کہ بڑا ہی ذہین ہے. یہاں مجھے تو کیا سمجھانا تھا، مامون رشید پانچ سال کا لڑکا، لیکن وہ اپنے استاد کا اتنا مزاج شناس ہے، اور اس کی ذہن رسا کا اور اس کے ذہن ثاقب کا یہ حال ہے کہ فوراً ادراک کر لیا اور معلوم کر لیا، اور اس نے یہ جان لیا کہ میرے استاد، ان کا کوئی معاملہ میرے والی صاحب کے ساتھ رکا ہوا ہے، کچھ گڑبڑ والا ہے، مختل ہے. فوراً وہ اپنے والی صاحب سے کہتا ہے، مامون رشید کی عقل فراست کو ایک طرف رکھو، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عقل اور جو فراست اور ان کا جو ذہن رسا ہوتا ہے، حق تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو جیسے وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، کائنات کا کوئی انسان اس طریقے کی عقل نہیں رکھ سکتا. ایسے بندوں کو حق تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے اور اپنی راستے تک معرفت کے لیے اور اپنی شناخت کے لیے، اپنی شناخت کی شناخت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے آ کر دنیا والوں کو کیا سمجھایا؟ یہ سمجھایا کہ دیکھو، تمہارا یہ دار، تمہارا یہ عالم دار قرار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کا مکان نہیں ہے، اس کو تمہیں تجنا ہے، چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد کسی اور عالم میں جانا ہے. ظاہری بات ہے قرآن مجید جو لفظ استعمال کرتا ہے عجیب و غریب انداز کا لفظ استعمال کرتا ہے. قرآن مجید ایک موقع پر یہ کہتا ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ بات کہی جائے گی کہ اس جنت کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، وارث بنایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جد امجد حضرت آدم وہاں رہے ہیں، اس اعتبار سے اس کو میراث سے تعبیر کیا گیا. جہاں اور نقطے ہوں گے، جہاں اور تفاسیر ہوں گی، وہاں ایک تفسیر یہ بھی ہے. مجھے تو یہ کہنا ہے کہ وہ دار جنت والا وہ ہمارے جد امجد کا دار ہے، اور اس دار کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اب کون عقل مند آدمی ایسا ہوگا کہ جو انکار کر دے کہ نہ اس وطن میں ہمیں نہیں جانا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہے گا، ہر آدمی کی خواہش یہ ہوگی، چاہت یہ ہوگی کہ حق تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے پر اس دار میں ہمیں پہنچا دے. نادر شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، آیا تھا ہندوستان میں اور زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا، تہلکہ مچا دیا تھا. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے تھے اور جا کر یہ کہا تھا کہ نادر شاہ نے تو دہلی کی کایا پلٹ دی اور اس طریقے سے لوٹا ہے دہلی کو کہ اب دہلی میں قابل دید کوئی چیز نہیں رہی، ایسا کوئی گوہر نہیں رہا کہ جس گوہر کو بازار میں پیش کیا جا سکے. تو اس موقع پر مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، شامت اعمال ما، ہمارے اعمال کی شامت اور نحوست وہ نادر کی صورت میں آئی ہے. نادر کو کیا ہمت ہے جو دہلی کے اوپر حملہ کرے؟ یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے جو نادر کی شکل میں یہاں آئی ہے دہلی میں. نادر شاہ جب ہندوستان کو لوٹ کے جانے لگا، اس موقع پر اس نے وہاں کے جو نہایت ذہین فتین قسم کے علم و فن کے ماہر لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا، تاکہ اپنے وطن میں جا کر ان سے کام لینا ہے. جن لوگوں کو لے جایا گیا ان میں ایک حکیم علوی خان تھے. یہ حکیم علوی خان کا مزار ابھی دہلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہے. یہ حکیم علوی خان حکمت میں بڑے ماہر، اور حکمت اور ڈاکٹری اس میں زمین اور آسمان کا پھر فرق ہے. بعض مرتبہ ڈاکٹر ہم سے پوچھتا ہے تم کو کیا ہوتا ہے، اور حکیم جب وہ خود بتاتا ہے کہ تمہیں کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حکیم محبوب صاحب جو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان سے انہوں نے قائل بغدادی پڑھا. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ کا بیان ہو رہا ہے اور وہ بیان ریڈیو پر سن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد خبر یہ دے رہے ہیں کہ تمہیں ہارٹ کا حملہ ہونے والا ہے. وہ آواز سے انہوں نے ادراک کر لیا کہ ان کی آواز سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہارٹ ان کا کمزور ہو گیا, قلب ان کا کمزور ہو گیا, ضعیف ہو گیا. یہ ہے حکمت. حکیم علوی خان صاحب دل ہی دل میں کڑ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہاں لے جا رہا ہے, دل لگے گا نہیں لگے گا, وطن بالآخر وطن ہے. ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں نہایت پریشان ہو کر اپنے کارندے سے کہا, اپنے کام کرنے والے سے, اہلکار سے یہ کہا کہ تم حکیم صاحب کو بلا لو. حکیم صاحب تشریف لائے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ راجا واجا واندرا, گجراتی میں کہا جاتا ہے راجا واجا واندرا. تو نادی شاہ کیا کہنے لگا؟ نادی شاہ یہ کہنے لگا میری طبیعت بہت خراب ہے, میں بیمار ہوں, لیکن میں اپنی نبض نہیں دکھاؤں گا, میں اپنا قارورا آپ کو چیک کرنے کے لیے نہیں دوں گا, پیشاب چیک کرنے کے لیے نہیں دوں گا, تمہیں ویسے ہی مجھے دوا دینی ہے اور کسی نہ کسی طریقے پر مجھے شفا یاب کرنا ہے, صحت یاب کرنا ہے. حکیم صاحب نے اپنے علم کی فن کی بنیاد پر اور اس میں جو کمال مہارت تھی اس کی بنیاد پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ذرا مہلت چاہیے. اور جاتے جاتے پھر نظر کی بادشاہ کی طرف, دیکھا بادشاہ کو, اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں آ گئے. خیمے میں آنے کے بعد انہوں نے گلاب کا ایک پنکھا جو ہے وہ بنوایا جس میں گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں, اور اس پر خس جو عطر ہوتا ہے وہ اس پر ڈالا. اب اس کے بعد وہ پنکھا لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ جو پڑا ہوا تھا تو اس کو وہ پنکھا جھولنے لگے. تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کو نیند آ گئی اور جب نیند سے اٹھا تو اس کا درد سب غائب ہو گیا. اب حکیم صاحب سے پوچھا کہ تم نے کیسے یہ جان لیا کہ مجھے یہ فلاں بیماری ہے؟ تو کہا کہ جاتے ہوئے تمہارے چہرے پر میں نے نظر کی تھی, تمہارا چہرہ سرخ تھا اور تھکن کے آثار تھے, میں نے یہ معلوم کیا کہ آج کی گرمی کا اثر تمہارے اوپر ہوا ہے, اس لیے میں نے یہ گلاب کا اور خس کے عطر کا استعمال کیا جس کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ کو سکون اور راحت پہنچی اور اس کی وجہ سے جو تمہاری بیماری تھی وہ بیماری زائل ہو گئی. اتنا خوش ہوا بادشاہ, اتنا خوش ہوا, کہا کہ جو تم مانگو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. حکیم صاحب نے برابر پکڑا. حکیم صاحب نے یہ کہا بالکل پکی بات, کہا بالکل پکی بات, جو مانگو گے وہ دوں گا, کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ہندوستان چلا جاؤں. نادر شاہ بہرحال وہ ایفا عہد کرنے والا بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ ویسے تو جی نہیں چاہتا لیکن چونکہ میں اپنی بات میں بند چکا ہوں اس لیے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے وطن جا سکتے ہیں. چنانچہ وہ ہندوستان آ گئے اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس ان کا مزار ہے. آپ سمجھ بھی رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ وطن ہندوستان ہے اور جہاں لے جایا جا رہا تھا یہاں سے زیادہ ان کو عیش و آرام ملنے والا تھا. بادشاہ بلا رہا تھا اور بادشاہ کے پاس کیا کچھ ناز و نعم کی چیزیں ہوگی, لیکن ان سب کو انہوں نے اختیار نہیں کیا اور اپنے وطن کو اختیار کیا ہے. اور یہاں تو وطن کون سا ہے, وطن جنت جو یہاں نہیں مل رہا ہے وہ وہاں ملنے والا ہے. اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تلقین فرما رہے, قرآن مجید بار بار یہ دعوت دے رہا ہے کہ کیرا ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کے عذاب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف تم دوڑو اور لپکو, حق تبارک و تعالیٰ کے عتاب سے, حق تبارک و تعالیٰ کے انعام کی طرف تم دوڑو. حق تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام حاصل کرنے کے لیے بندہ تو یہ کہہ دے گا کہ ویسے تو سکت ہے نہیں, ویسے تو ہمت ہے نہیں, ویسے تو طاقت ہے نہیں. حق تبارک و تعالیٰ کی شایان شان عبارت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بنیادی چیز اخلاص عمل. کہ ایسا اخلاص عمل تو ہم سے ہو نہیں پائے گا جیسا بڑوں نے کیا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب علم, عجیب و غریب عمل, تقویٰ, پرہیزگاری, تقدس, قوت حافظہ, سب کچھ. یعنی الفاظ کم پڑتے ہیں ان کی تعریف کے لیے. علامہ نوشہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، وہاں پڑھا رہے ہیں اس زمانے کی بات۔ پاکستان سے حضرت مولانا احمد خان صاحب جو کندیا شریف خانقاہ ہے، اس خانقاہ کے وہ جد اعلیٰ ہیں، وہ وہاں پر پہنچے دارالعلوم دیوبند، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب معترف تھے ان کی بزرگی کے۔ اندازہ لگائیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کو مانتے ہو کتنا بڑا آدمی ہوگا اور کتنا بزرگ آدمی ہوگا۔ وہ سبق میں حاضر ہوتے رہے، ایک مرتبہ علامہ شبیر احمد ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ حضرت ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صحیح صحیح بتا دیں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں جب پڑھاتا ہوں اس موقع پر درسگاہ میں ظلمت اور تاریکی محسوس ہوتی، اندھیرا محسوس ہوتا ہے، تو کہیں میرے اخلاص میں کمی تو نہیں؟ اندازہ لگائیں، وہ پڑھانے والا جلیل القدر محدث اور وہ اپنا احتساب کر رہا ہے۔ علامہ ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، وہ بھی شیخ الحدیث شیخ التفسیر، علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان میں جب بخاری شریف پڑھا رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر درس کے بعد میں حق تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں کہ کہیں حق تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی نیت تو شامل حال نہ ہو گئی ہو۔ بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے بعد توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، ناز نہیں، اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں، بلکہ وہ احتساب کر رہے ہیں اور حق تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ طالب علم واہ واہ کرے کہ واہ خوب بڑھیا نقطہ بیان کیا، بہت اعلیٰ قسم کی بات بیان فرمائی، یا کہ اور سننے والا وہ اش اش کرنے لگے کہ علامہ کی تقریر تو کیا خوب تقریر تھی، تو کہہ رہے کہیں غیر اللہ کی آمیزش اس میں آ گئی ہو۔ اس لیے، اور یہ علامہ کے علم کیسا تھا، علامہ ادریس کاندھلوی کے علم کا حال یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے گفتگو شروع کی کہ یہ کلام اللہ یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، حق تبارک و تعالیٰ کی صفت جیسے غیر مخلوق ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں پیدا نہیں کیا جیسے ہمیں پیدا کیا کہ پہلے ہم نہیں تھے بعد میں ہم کو پیدا کیا، تو ایسے کلام ہوا یہ مخلوق کے غیر مخلوق، ایسی گفتگو کی جاندار، تابدار، آبدار کہ علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ مجھے آج تک کسی کے علم کے چوری کرنے کا دل میں خیال پیدا نہیں ہوا، اگر کسی کے علم کے چوری کرنے کا میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تو یہ علامہ ادریس کے علم کا، اتنا بڑا عالم، اور ان کا حال یہ ہے کہ سبق بخاری کے بعد توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے احتساب کی بات میں ذکر کر رہا تھا، علامہ نے سوال یہ کیا کہ حضرت ذرا آپ مجھے بتلا دیں کہ کہیں میرے اخلاص میں کمی تو نہیں جس کی وجہ سے یہ درسگاہ میں ظلمت اور تاریکی اور ڈارک پن جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے دن حضرت مولانا احمد خان صاحب وہ تشریف نہیں لائے درسگاہ میں، بعد میں ملاقات ہوئی علامہ کی، تو علامہ نے یہ سوال کیا کہ حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے، آج آپ درسگاہ میں نظر نہیں آئے۔ کہا کہ ہاں میں درسگاہ میں نہیں آیا تھا، لیکن درس میں نے آپ کا سنا تھا اور میں درسگاہ سے باہر تھا اور وہاں سے میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ بعض طالب علم بغیر وضو کے درسگاہ میں بخاری شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے درسگاہ میں ظلمت اور تاریکی ہے۔ اب وہ اللہ والا بھی کس نظر سے دیکھتا ہوگا، شاہ چاند چاند شاہ چاند شاہ ٹانڈوی نور اللہ مرقدہ، پڑھے لکھے نہیں تھے، عالم نہیں تھے، اور میں نے کہا پڑھے لکھے نہیں تھے، صرف عالم نہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، حال یہ تھا ان کی بزرگی کا اور ان کے تقوی اور تقدس کا اور حق تبارک و تعالیٰ کے ان پر خصوصی انعام کا اور الطاف کا اور افضال کا، کہ اگر کوئی آدمی سوال کرنے کے لیے آتا کوئی فقہ کا مسئلہ، تو اس موقع پر حضرت کے پاس کچھ اور علماء بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے کہ بڑی ہستی تھی، بزرگانہ شان تھی، تو حضرت یہ فرماتے کہ اچھا شامی لاؤ، اور شامی منگواتے، شامی منگوانے کے بعد ویسے صفحہ کھولتے، صفحہ کھولنے کے بعد وہاں سطر کے اوپر انگلی رکھتے اور کہتے وہ عالم صاحب کو یہ پڑھو، بالکل جواب اسی جگہ پر ان کی انگلی، حالانکہ وہ عربی میں اور میں نے کہا یہ تو پڑھے لکھے نہیں عالم نہیں، اس کے باوجود جو مسئلہ پوچھتا وہ اس طرح صفا نکالتے عالمگیری کا یا شامی کا، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے انگلی رکھ کے دکھاتے مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب تم یہ پڑھو اور اس سے یہ حکم معلوم ہو جائے گا ان کو. ایک مرتبہ ایک پہلوان قسم کے آدمی آئے ان کے پاس، اور وہ پہلوان کیسے تھے؟ ویسے تو تھے باڈی بلڈر، کھانے میں بھی عکال، بڑے پیٹو، یعنی پانچ چھ جگ جو ہے وہ جوس پی جاتے تھے، پانچ چھ جگ، گلاس نہیں جگ. آئے حضرت کے پاس تو حضرت نے کہا کہ ان کے لیے شربت لاؤ، تو وہ شربت لایا یہ ایک گلاس میں. تو وہ کیا کہتے ہیں پہلوان صاحب؟ پہلوان صاحب یہ کہہ لے کہ اس کان میں ڈالو. یعنی میں تو اتنا زیادہ پینے والا اور یہ تھوڑا سا شربت، تو کہ اس کو کان میں ڈالو. حضرت نے کہا پیو، کہ کان میں ڈالو. متعدد دفعہ اس طرح کہا، اور حضرت نے اب اپنی توجہ کی، اس کے بعد کہا کہ پی لیجیے آپ. اب پینا شروع کیا، ایک گلاس بھی پورا نہ کر پائے. یہ ان کی توجہ کا اثر تھا چاند شاہ صاحب کی. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے کچھ ہدیہ لے گئے، ہدیہ تھا آم کا. اب وہ جو مینگو لے کے آ رہے تھے تو گزر ہو رہا تھا ان کا آم کے اور مینگو کے باغ پر سے، تو وہیں سے کچھ اور بھی انہوں نے لے لیے، اس میں رکھ لیے. حضرت کو کہا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، تو حضرت نے اس کو الٹا، الٹنے کے بعد یہ کہا کہ اچھا یہ تو میرے ہیں، یہ راستے میں سے اٹھائے تم نے. ایک صاحب مرید ہونے کے لیے آئے، ان کو کہا مرید ہونے کے لیے آئے، اور راستے میں سے وہ گنا توڑ رہے تھے. وہ جیسے بیل گاڑی جاتی ہے تو بیل گاڑی میں وہ آج کے زمانے میں ٹریکٹر ہے یا ٹرالی ہے تو ٹرک وغیرہ، لیکن اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلتی تھی، تو بیل گاڑیوں میں وہ جو گنا لے کے جاتے تھے اس میں سے انہوں نے نکالا تھا. وہ جو مرید ہونے کے لیے آ رہے تھے تو ان کا کہ بیچ میں سے راستے میں تمہیں وہ گنے کو وہاں سے تم نے نکالا بغیر اس کی اجازت کے، اور تم بیت ہونے کے لیے آئے بھگو. یہ تھے وہ چاند شاہ صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ان کی نظر کیسی چل رہی ہے، تو یہاں پر بھی یہ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا احمد خان صاحب کہ یہ جو کچھ ظلمت ہے وہ ظلمت بغیر وضو کے، یہ وہ ایک خاص نظر ہے جو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا اخلاص تو ہم سے رہا، یہ جب اتنے بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے عجز کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن قدم تو رکھیے. آدمی اگر غسل کرنے کا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو گندا ہوں اور ندی کا پانی بہت صاف شفاف، لہذا میں پانی میں نہیں اتروں گا. اب یہ پانی میں اترنے کا نہیں تو ویسے پانی تو اس کے پاس آنے کا نہیں، اس کو دھونے کے لیے، اس کو غسل دینے کے لیے، تو یہ تو قیامت کے سویرے تک یہاں کھڑا رہے گا لیکن اس کا بدن اور اس کے کپڑے جو وہ صاف ہونے کے نہیں، اندر اترنا پڑے گا. تو ایسے ہی ہم قدم رکھیں اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ سے مانگے وہ اخلاص وللہیت کہ جو کام ہم سے صادر ہو رہا ہو حق تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو رہا ہو. تو انسان اگر یہ کہنا چاہے کہ مجھ میں تو صلاحیت نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. حق تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت جو آسمان و زمین میں نہیں تھی، وہ صلاحیت انسان میں ہے. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ بتلا رہا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب انداز میں اس کو سمجھایا. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان زمین پہاڑ یہ سب حق تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، کیا جسارت کر سکتے تھے؟ کیا یہ ہمت کر سکتے تھے حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ وہ نہ کہہ دے؟ قرآن مجید بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، ڈر گئے اس سے کہ نہیں یہ بار امانت اور یہ قرآن یا تکلیفی احکام یہ ہم نہیں اٹھا سکتے. تو یہ کس طریقے سے انکار کر سکتے ہیں؟ حق تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا تھا ایتیا توانا کرہا، بخوشی آؤ یا تو بجبر آؤ لیکن آنا پڑے گا. اس موقع پر آسمان و زمین نے کہا تھا اتینا طائعین، ہم بخوشی آتے ہیں. تو یہاں تو رضا معلوم ہو رہی ہے، پھر یہی آسمان و زمین وہ انکار کر دیں گے اس بارے امانت کو اٹھانے سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب ان کی بات سمجھنے سے پہلے میں دیہاتی انداز میں کچھ سمجھاتا ہوں تو اسے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، بالکل گاؤں زبان میں. ایک ڈبا سا ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس، اس میں اسکرو اور اس میں کچھ کیل وغیرہ ہوتی ہے. اب بعض مرتبہ اسکرو لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے ہمیں، تو اسی میں سے ہم نکالتے ہیں اور اس میں سے نکال کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں جائے گا کہ نہیں، تو کہ نہیں یہ سوراخ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ جو اسکرو ہے وہ بڑا ہے لہذا یہ نہیں چلے گا. پھر وہ دوسرا اسکرو نکالتا ہے. اب اس کے بعد دیکھا نا یہ سوراخ جو ہے وہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بھی نہیں چلے گا, کوئی اور اسکرو نکالتا ہے, ہاں اب یہ فٹ ہو جائے گا. حق تبارک و تعالی انسان کی عظمت کو, اہمیت کو اور اس میں جو صلاحیت ہے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں, اور حق تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف آسمان, زمین, پہاڑ, اب وہ اسکرو والا مسئلہ کہ دیکھا کہ ایک طرف یہ امانت ہے, یہ امانت اور یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ, نہیں یہ میچنگ نہیں ہو رہی ہے, آسمان کے ساتھ میچنگ نہیں ہوئی, پہاڑ کے ساتھ میچنگ نہیں ہوئی, زمین کے ساتھ میچنگ نہیں ہوئی, انسان کے ساتھ میچنگ ہو گئی. اسی کو حق تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. وہ جو ایبا اور انکار ہے, اس انکار کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ صلاحیت نہیں ہے اس میں, اور بالکل صلاحیت نہیں. ایک تو کہ زبردستی ہم اس کو چڑھا دیں اسکرو کو, کہنا ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اسی کو کہا واشفقن منہا, تو واشفقن منہا اس میں حق تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ذرہ برابر ان میں مناسبت نہیں تھی, اور مناسبت اگر ہے اور صلاحیت اگر ہے تو یہ انسان میں ہے. اس حقیقت کو حق تبارک و تعالیٰ اس آیت قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان نہ کہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے حق تبارک و تعالیٰ کے تکلیفی احکام کو لینے کی, اور اس میں سبھی احکام آ گئے ہیں, تو سبھی احکام کو وہ اٹھائے گا, لے گا اور حق تبارک و تعالیٰ کی رضا کے راستے کو پائے گا. رہا یہ کہ یہ دنیا, ہاں دنیا تو ہے لیکن دنیا کی حقیقت بھی ہم نے سمجھا دی ہے. بزرگوں کا ایک انداز ہے اپنا, بزرگوں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دنیا کی طرف نظر نہ کرو, دنیا کی طرف نظر نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور تم اس کی طرف چل پڑو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں دنیا دیکھو اور خوب دیکھو تاکہ اس کی بے ثباتی معلوم ہو, تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کو ثبات نہیں, اس کو قرار نہیں, کل وہ کسی اور کے پاس تھی, آج ہمارے پاس ہے, ہم مریں گے کسی اور کے پاس جائے گی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کو متاع سے تعبیر کیا ہے, متاع ہے یہ دنیا, فائدہ اٹھانے کی چیز. ہم تو اس طرح ترجمہ کر دیتے ہیں. امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ یہ عربی لغت کے بڑے امام ہیں, تو یہ امام اللغا والادب, اس کا حقیقی معنی معلوم کرنے کے لیے وہ سفر کر رہے ہیں کہ تین لفظوں کے معنی معلوم کرنے تھے, تو اس میں ایک قطمیر کا لفظ تھا اور اس میں یہ متاع کا لفظ تھا اور اس میں تبارک کا لفظ تھا. یعنی ترجمہ تو وہ جانتے ہیں لیکن یہ کہ اصل عربی میں اس کا معنی کیا ہے, اس معنی کی جستجو اور تلاش کے لیے انہوں نے سفر کیا. اب ٹفن لے کے وہ گئے تو ایک جگہ انہوں نے پراؤ ڈالا, ایک درخت کے نیچے بیٹھے, سامنے جو ہے خیمہ ہے ایک بدو کا اور ایک دیہاتی کا, جو گاؤں قسم کا عرب تھا تو اس کا خیمہ تھا وہاں. حضرت یہاں بیٹھے, انہوں نے دیکھا ایک کتا آیا اور اس کتے کے پاؤں اور سینہ جو ہے اس پر جو کلر تھا تو وہ سنہری, اور باقی جو اس کا کلر ہے وہ ایک انداز کا ہے, یعنی وہ سیاہ ہے. دیکھتے رہے, یہ کتا اندر گیا خیمے میں, اور وہاں جانے کے بعد جو توا ہوتا ہے جس پر روٹی پکائی جاتی ہے, تو وہاں ایک کپڑا ہوتا ہے جسے توے کو صاف کیا جاتا ہے. آج کل تو بخیلی کا زمانہ ہے, باقی پہلے انڈیا میں اس طرح ہوتا تھا کہ وہ مٹی کا توا ہوتا تھا اور اس میں وہ جوار کی روٹی پکتی تھی, تو اس میں آٹا بھی کافی لگ جاتا تھا, تو وہ آٹا وہاں بھی زیادہ لگتا اور جو کپڑا ہوتا اس پر بھی زیادہ لگتا تھا. اور میں نے کہا آج کا زمانہ تو بخیلی کا زمانہ ہے, وہ ایک گیہوں کی روٹی ہے, پھر اس کا آٹا جو لگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا, بالکل صاف شفاف زمانہ ہے. خیر, تو وہاں توے کے پاس جو کپڑا تھا چونکہ اس میں آٹا لگا ہوا ہوگا, کچھ خوشبو بھی اس کی آتی ہے, اس وجہ سے وہ کتے نے وہاں سے اس کپڑے کو لیا, اور لینے کے بعد وہ گیا اور ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھ گیا, لیکن اس انداز سے بیٹھا کہ اگر کوئی لکڑی لے کے آیا تو فوراً اٹھ کے بھاگ سکے. ایک جگہ آرام سے بیٹھا ہوا ہو, دو چار ڈنڈے اوپر واقع ہو جائے پھر اس کے بعد بھاگے, لیکن اس انداز سے نہیں, اس حیثیت سے نہیں, بلکہ اس کے بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ اگر اس کو بھگایا جائے تو فوری طور پر بھاگ سکے. اب ایک عورت آئی تو خیمے میں سے بچہ نکلا, اور بچہ نکل کر اپنی ماں کو یہ رپورٹ دے رہا ہے, وہ اس کی ماں تھی, تو ماں کو یہ رپورٹ دے رہا ہے, جعل قطمیر واخذ المتاع وتبارک الجبل. امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت پھڑک گئی, کہ تین لفظوں کے معنی معلوم کرنے تھے اور ابھی تو ہم تھوڑا ہی چلے ہیں اور ایک ہی منزل کے اندر میں تینوں لفظوں کے معنی معلوم ہو گئے اور ایک چھوٹے سے بچے سے معلوم ہو گئے. کہا جال قتمیر, وہ قتمیر جو مخصوص رنگ والا کتا ہے وہ آیا, واخذ المتاع اور وہ صافی, عربی میں اس کو اردو میں اس کو کہا جاتا ہے صافی, تو وہ صافی کو اس نے لیا, وہ جو چیتھرا ہوتا ہے وہ چیتھرا توے کے صاف کرنے کا, تو وہ چیتھرا اس نے لیا, وہ تبارک الجبل اور پہاڑ کے اوپر وہ بیٹھا ہے لیکن اس حیثیت سے بیٹھا ہے کہ اگر اس کو اٹھایا جائے تو فوری جبر بھاگ سکے. حق تبارک و تعالی نے تبارک الذی بیدہ الملک, وہاں جو تبارک استعمال کیا ہے تو ہم ترجمہ کرتے بابرکت کا, اور اصل معنی کے اعتبار سے اب یہ معنی بنا کہ حق تبارک و تعالی بالکل مستعد ہے, بالکل تیار ہے, اگر کوئی حق تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف ورزی کرتا فوری طور پر وہ کاروائی کر سکتے ہیں فوری طور پر. ان ربک لبل مرصاد, لیکن وہ املی لہم ان قیدی متین, میں ڈھیل دیتا ہوں. حق تبارک و تعالی فرماتے میں ڈھیل دیتا ہوں اور میری پکڑ بڑی مضبوط ہے, جب پکڑ میں آ جائے گا اس کے بعد یہ بھاگ نہیں سکے گا. تو حق تبارک و تعالی کا مواخذہ انتہائی شدید مواخذہ. گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں انڈیا میں, اب تو انڈیا ہی کی مثالیں چلے گی, یہاں تو عجیب و غریب باغ و بہار ہے, تو انڈیا میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ گڑ کے شوقین ہوتے ہیں, گڑ کھانے کے. اب گڑ کھایا کھایا بعض مرتبہ تو امی کو بتاتا نہیں, چھپ چھپا کے وہ کھاتا ہے, لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پتا چلتا ہے کتنا گڑ کھایا تھا. وہ گڑ کا اثر فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا ہے, جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو اس موقع میں پھوڑے پھنسیوں سے پتا چلتا ہے. تو دیکھیے گڑ کھایا تھا سردی کے زمانے میں, ٹھنڈی کے زمانے میں, جاڑے کے زمانے میں, لیکن اثر کب ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ سمر میں ظاہر ہو رہا ہے, گرمی میں ظاہر ہو رہا ہے. بس اسی طریقے سے گناہ کا اثر فوری طور پر ہمیں محسوس نہیں ہوگا, ایک وقت آئے گا اس کے بعد اس گناہ کا اثر ظاہر ہوگا. فرعون ایک روایت کے اعتبار سے 400 سال تک حق تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا اور انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ, میں سب سے بڑا پروردگار, الہ نہیں کہا. اور حق تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب شان ہے, حق تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب شان. دیکھیے مکہ والوں کا یہ حال بیان کیا گیا, عرب کا یہ حال بیان کیا گیا, زمانے جاہلیت میں جو پتھر ملتا ڈنڈوٹ کرتے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے, اس سے بڑھیا پتھر ملا اس کو پھینک دیتے پھر دوسرے کو لے لیتے. لیکن وہ پتھروں کے پوجنے والے, ان کو پتا ہے حجر اسود کا کیا تقدس ہے اور حجر اسود کی کیا تاریخ ہے اور اس کے عجائبات کیا ہیں کہ قوم عمالقہ نے ایک مرتبہ اس کو لیا اور لے کر وہ چلے گئے, مکہ والے پھر اس پیچھے پیچھے گئے اور مکہ والوں نے یہ کہا کہ جو کچھ تم مانگو گے وہ دینے کے لیے ہم تیار, لیکن وہ پتھر ہمارے حوالے کر دیا جائے. انہوں نے جان بوجھ کر دوسرے پتھروں کے ساتھ ملا دیا اور کہا کوئی پہچان, کوئی علامت, کوئی نشانی. اب علماء سے معلوم کیا تو اس زمانے کے علماء نے یہ کہا کہ سب پتھروں کو آگ میں رکھ دیا جائے, جو جلے گا نہیں تو سمجھ لو کہ یہ حجر اسود ہے. چنانچہ آگ میں ڈالا گیا اور وہ جوں کا تو, پھر اس کے بعد اس کو لے آئے. تو مکہ والوں کو یہ چیز معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آج تک اور نہ قیامت تک, کہ وہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک انہوں نے حجر اسود کی کبھی عبادت نہیں کی, حق تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت ہوگی کہ حجر اسود باوجود اس قدر تقدس کے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے اس قدر گرویدہ ہونے کے پتھروں کے, ایسے خارق عادت پتھر کی عبادت انہوں نے نہیں کی. یہ حق تبارک و تعالیٰ کی حفاظت, ایسے حق تبارک و تعالیٰ کا نام, حق تبارک و تعالیٰ کا نام آج تک کوئی ہمت نہیں کر سکا. رب کہنے والوں نے اپنے آپ کو رب کہلوایا لیکن آج تک کوئی یہ ہمت نہیں کر سکا کہ اپنے آپ کو اللہ کہلواتا. ہل تعلم له سمیا, حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کے ہم نام تم کسی کو جانتے ہو؟ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, ہل تعلم له سمیا, اور یہ خطاب قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کسی کو ہمت نہیں ہوگی باوجود ہے کہ اسلام کی مخالفت اور اس کلمے کی مخالفت, لیکن ان کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ توہین کے لیے گستاخی کے لیے حق تبارک و تعالیٰ کے نام کو اپنے اوپر چسپاں کریں. یہ ہے حق تبارک و تعالیٰ کی شان, بڑی عجیب و غریب. حق تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انتظام کیا ہے, 160 فرشتے ہمارے پیچھے لگائے, یہ مومن کے پیچھے 160 فرشتے. تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل فرمائی اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ فرشتے تم سے ہٹاتے رہتے ہیں شیطان کے حملوں کو. شیطان کے حملے ہوتے ہیں اور کیسے حملے ہوتے ہوں گے جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا کھلا ہوا دشمن. تو کیا وہ کھلا ہوا دشمن وہ دن دناتا ہوا پھرتا ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور مسلمان کو اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں, وہ اپنا پورا زور صرف کرتا ہوگا. لیکن وہاں ملائکہ کی ایک فوج ہے اور وہ کیا کرتی ہے, جس طرح شہد ہوتا ہے اور شہد کے اوپر مکھیاں آتی ہیں, مکھی کو جس طریقے سے ہٹایا جاتا ہے کما یدب النحل, جس طرح شہد مکھی کو ہٹایا جاتا ہے, شہد مکھی سے ہٹایا جاتا ہے مکھیوں کو, ویسے ہی ملائکہ یہ مومنین سے شیاطین کو ہٹاتے ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو پھر کیا, لقتطفتہ الشیاطین عضواً عضواً, ایک ایک عضو کاٹ کے رکھ دیتے مومن کا. تو یہ حق تبارک و تعالیٰ نے نظام کر رکھا ہے مومنین کے لیے. اور حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں کیا کمی ہے کہ 160 ایک مومن کے لیے کیا کمی ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو, آپ کے رب کے لشکر کو آپ کا رب ہی جانتا ہے. 70,000 فرشتے بیت المامور کا ایک مرتبہ طواف کریں اور قیامت تک کے لیے باری نہ آئے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے آسمان چڑچڑا رہا ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے اور ان کی بہتات کی وجہ سے, اس قدر فرشتے. اور فرشتوں میں بھی مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا, پوچھا گیا حق تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے متعلق, تو انہوں نے فرمایا اس ذات کی عظمت کو کیسے بیان کیا جائے جس کے ایک فرشتے کا حال یہ ہے کہ اس کے پر جو ہے وہ 600 اور دوسری روایت ان سے 600,000 کی ہے, 600 والی حضرت جبرائیل کے باب میں, کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں. اور کیسا پر؟ ایک پر اگر وہ پھیلا دیتے تو مشرق اور مغرب کو گھیر لے. یہ ہے فرشتہ. اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا کیا حال ہے؟ سنن نبی داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے اجازت ملی ہے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتانے کی اور کہنے کی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اور روایت سنت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے, پیور بالکل 100% والی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے جو عرش کے اٹھانے والے ہیں, یہ جو کان کی لو ہے, یہ کان کی لو, اس کان کی لو سے لے کر یہ جو شانے کا حصہ ہے اس میں 700 سال کی مسافت. وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ کان کی لو سے لے کر صرف یہ شانے تک کا حصہ, وہ 700 سال کی مسافت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المستدرک میں نقل کی اور وہ بھی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی اجازت ملی, جس طرح وہاں اجازت کا قول آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا اس روایت میں بھی, مجھے اس بات کی اجازت ملی کہ میں یہ ذکر کروں کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ایک مرغ کو پیدا کیا ہے جس کے قدم زمین کے اوپر ہے, جس کے قدم زمین کے اوپر, اور اس کی گردن وہ جھکی ہوئی ہے حق تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے. دنیا والے یہ کہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا, ہم تو پوری دنیا میں گھوم چکے ہیں, کافی چیزیں ابھی نظر نہیں آئی ہے, کافی گھومے ہیں کافی چیزیں ابھی نظر نہیں آئی ہے, اور جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتا ہے. اتنے باریک باریک مشین ہے لیکن اس کے باوجود جن کی تلاش ہے تو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو دنیا کی ٹیکنالوجی یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم نے پوری کائنات کو اپنی جیب میں کر لیا ہے, نہیں, ابھی کافی دیکھنا باقی ہے. اور جہاں حق تبارک و تعالیٰ نے پردہ لگا رکھا ہے وہ چیزیں نظر نہیں آئے گی, جب تک حق تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہاں تک نظر نہیں آئے گی. یہ سدے ذوالقرنین کے باب میں, یاجوج ماجوج کہاں ہے اس کے باب میں, دجال کہاں ہے وہاں, تو ان سب چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے. ایسے ہی یہ مرغ اگر ہمیں نظر نہ آتا ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا قول ہے اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قدم نیچے ہے اور اس کی گردن جو حق تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے سبحانک ما اعظمک شانو, اللہ کی پاکی وہ بیان کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت وہ بیان کرتا ہے کہ کس قدر عظیم الشان ہے, تیری شان بڑی نرالی بڑی عظیم. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل صحیح کہتا ہے, وما يعلم ذلك من حلف كاذبا. میری عظمت تو بیان کر رہا ہے لیکن جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ میری عظمت کو نہیں جانتا. میرے نام کی جھوٹی قسم کھانے والا وہ میری عظمت سے نابلد ہے، ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا، ورنہ وہ ہمت نہ کرتا میرے نام کی جھوٹی قسم کھانے کی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کی حقیقت کو کھولا اور اس انداز سے کھولا ہے کہ جس کو امام عصمی کی اس واقعے سے بالکل اوپنلی ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں فرما رہے ہیں، وہ بدو کی حکایت کرتے ہوئے، بدو کے بچے کی حکایت کرتے ہوئے، جال قتمیر، قتمیر آیا، وہ خل المتا، صافی کو لیا، وہ تبارک الجبل، اور پہاڑ کے اوپر وہ بیٹھ گیا ہے. تو حق تبارک و تعالیٰ کے لیے تبارک الذی آیا، اس پر سے پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا چلا گیا ہے. حق تبارک و تعالیٰ بالکل مستعد ہے. ٹھیک، اب ہمیں تو خالی لینا ہے وہ خل المتا، متا کو لیا. یہ متا اور صافی، آج تک کسی نے دیکھا کہ وہ جو چیتھڑا ہوتا ہے، جو توے کے پاس پڑا رہتا ہے، چولہے کے پاس پڑا رہتا ہے، کسی نے شوکیس میں اس کو سجایا ہو؟ نہیں. ضرورت کو پورا کیا، پورا کرنے کے بعد وہیں پر رکھ دیا. تو حق تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو متا فرما کر کہ دنیا کو برتو، استعمال کرو، لیکن یہ دل کے شوکیس میں اس کو مت سجاؤ. یہ دل کا شوکیس یہ میرے لیے مخصوص ہونا چاہیے، یہ حق تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے. تو حق تبارک و تعالیٰ نے یہ متا کے لفظ سے بھی ہمیں سمجھا دیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کو کس انداز سے تمہیں دیکھنا ہے. حق تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا اس دنیا میں آنے کا، دنیا کی حقیقت کو کما حق و سمجھنے کی حق تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو زندگی گزارے وہ اس انداز کی کہ یہ پل اور یہ گھڑی ہمیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. یہ جو زندگی حق تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی مستعار آریت کے طور پر برتنے کے لیے کچھ روز کے لیے، پھر وہ ہمارے پاس سے لے لی جائے گی. کئی ایک نے ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے لیکن وہ رخصت ہو گئے. اسی طریقے سے اس دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے. لیکن اگر حال وہ ہو جو شاعر کہتا ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ تمہارا حال یہ ہو گیا کہ یہاں موت کا قاصد تمہارے پاس آ گیا ہے لیکن قلب تمہارا غافل ہے، اور اگر تم دنیا میں رنگ رلیاں منانا چاہتے ہو، نعیم و کفی دنیا غرور و حسرا، یہ دنیا میں اگر نعمتیں ملی ہوئی ہے یہ حسرت کا باعث بننے والی ہے، لہذا تم تیاری کرو وہاں کے لیے، موت یقینی ہے، قطعی ہے. لو کان فی دنیا لساکنو لکان فیہا رسول اللہ مخلدا وما احد ینجو من الموت سالما وسہم المنایا قد اصاب محمدا. شاعر یہ کہتا ہے اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے، لیکن موت کا تیر آپ کو بھی لگا ہے، یعنی آپ کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی موت کی کیفیت طاری ہوئی ہے. وما احد ینجو من الموت سالما، کوئی آدمی موت سے سالم بچنے والا نہیں. وسہم المنایا قد اصاب محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا اس دنیا میں چند دن کے لیے ہمیں حق تبارک و تعالی نے بھیجا ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی مرغے خوشنوا اس کی طرح ہے، چہچہایا، کچھ دم کے لیے ایک شاخ پر اور ایک ڈالی کے اوپر اور ایک برانچ کے اوپر ٹری کی وہ چہچہایا، اڑ گیا. اسی طریقے کا ہمارا حال ہے، چند روزہ یہ زندگی ہے. حق تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی گویا ایک امانت ہے، اس لیے حق تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور جو حق تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے طریقے ہیں اس کے مطابق ہمیں گزارنا چاہیے. اور شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں ایک بات فرمائی. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے والا انسان وہ رزق کے پیچھے ایسا چلتا ہے کہ وہ گویا اس کو اپنی معراج سمجھ لیتا ہے کہ بس یہی کام مجھے کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ رزق اور اجل یہ دونوں قرین ہیں، ساتھ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. جب تک تمہاری موت نہیں آنے کی وہاں تک تمہارے لیے یہ رزق بھی حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. اور پھر یہ فرماتے ہیں انسان کو ایک ایسی حقیقت سمجھائی. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ میں تم نے ماں کا جو دم فاسد ہوتا ہے، خراب خون ہوتا ہے، وہ خراب خون پیا تھا، وہ ایک راستے سے پیا تھا، ناف کے راستے سے پیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب تم دنیا میں آ گئے، ایک راستہ وہ بند ہو گیا، تو پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ دو راستے کھول دیے، حق تبارک و تعالیٰ نے دو پستان سے جاری ہونے والا دودھ، تو کہہ رہے وہ ایک بند ہوا دو راستے کھول دیے، اور پھر جب وہ دو راستے بھی بند ہو گئے اور اب بڑی عمر کے اوپر پہنچ گیا یہ بچہ، تو حق تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے چار چیزیں یعنی چار راستے کھول دیے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جانور کا گوشت بھی کھاتا ہے، اور جانور کا گوشت اس میں یہاں کے اعتبار سے تو مجھے پتا نہیں، وہاں کے اعتبار سے کافی احتیاط کی ضرورت پیش آتی ہے کہ پتا نہیں یہ شرعی طریقے پر حلال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، حق تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے ہی کے لیے رکھا ہوا ہے، جو کچھ شرعی قانون ہے شرعی ضابطہ ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے بہبود کے لیے. خون میں یورک ایسڈ ہوتا ہے، یورک ایسڈ کو زائل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر مان لو ذبح شرعی طریقے پر نہ کیا جائے تو وہ خون جم جائے گا گوشت کے اندر میں، فٹ ہو جائے گا، اب وہ گوشت کھائے گا تو یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ شرعی طور پر جانور کو ذبح کیا جائے، وہ خون نکل جائے گا تو اس کی وہ نتیجے میں یورک ایسڈ جو ہے وہ چلا جائے گا، اب اس کے بعد یہ گوشت تمہارے لیے طیب ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا. خنزیر کو جو حرام کیا حق تبارک و تعالیٰ نے، ایک زمانہ تھا جس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ خنزیر بہت گندا ہوتا ہے، خنزیر بہت گندا، لیکن ہم آج کے زمانے میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے تو فارم بنے ہوئے ہیں اور بہت صاف ستھرے ہوتے وہ خنزیر، پھر حق تبارک و تعالیٰ نے کیوں حرام کیا؟ تو وہ وجہ یہاں چلنے والی نہیں ہے، یہ وجہ ہماری انسان کی نکالی ہوئی ہے، سیدھی سی بات یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا، بس ختم خلاص ہو گئی ہے. اور ویسے اگر نکالنا ہو تو ابھی جو سائنس کہتی ہے وہ سائنس یہ کہتی ہے، لیکن یہ سائنس کا کہنا بالکل آخری فیصلہ نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے اطمینان کے لیے ہوتا ہے، ورنہ سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہے. سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کے، ہر انسان کے بدن کے اندر میں یہ یورک ایسڈ ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے اس کے پیشاب کے ذریعے سے، چاہے انسان ہو اور چاہے جانور ہو. کتنا نکل جاتا ہے؟ 90% جو ہے وہ نکل جاتا ہے، یہ 90% جو ہے وہ نکل گیا یورک ایسڈ، جس کے نتیجے میں انسان صحیح سالم کھڑا ہے، چل رہا، پھر رہا ہے. خنزیر کا حال یہ ہے کہ اس کا گردہ وہ نکالتا نہیں ہے، صرف 2% ہی نکالتا ہے یورک ایسڈ، 90 وہاں نکل رہا ہے عام جانوروں میں اور اسی طرح انسانوں میں، لیکن خنزیر میں صرف 2% جو ہے وہ نکلتا ہے اور باقی پورا کا پورا اس کے بدن ہی میں رہتا ہے. اب اس کا گوشت اگر انسان کھائے گا تو یہ اس کے لیے مضر صحت ہے، صحت کو نقصان دینے والا ہے، اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ تو یہ کھولا کہ وہ جانوروں کا گوشت کھا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ نباتات بھی کھا رہا ہے، یہ سبزیاں بھی کھا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ نے مشروبات میں ایک تو دودھ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ نے پینے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، اور پھر اس میں مشروبات میں تو پتہ نہیں اور بھی کچھ اضافے ہو گئے، کافی اضافے ہو گئے، تو پینے کی چیزیں وہ بھی کافی ہو گئی. وہ تو شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے وہ چار چیزیں کہ وہ چار راستے کھلے. اب فرماتے ہیں حضرت کہ اگر انسان مرے گا اور حق تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طریقے کو اختیار کر کے اس نے زندگی گزاری ہوگی تو یہ چار راستے بھی بند ہو جائیں گے، اب 8 راستے کھل جائیں گے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. بہرحال حق تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع فراہم کیا ہے اور ہمیں اپنی اس زندگی کی قدر کر لینا چاہیے. اب تک جو کوتاہیاں ہوئی حق تبارک و تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگ لیں، اتائی من الذنب کم الادم بلا، وہ پورا کا پورا معاف. بھائی آپ لوگ معافی مانگے گی یا نہیں حق تبارک و تعالیٰ سے؟ دیکھو پاس نہیں ہو رہے ہیں، پاس نہیں ہو رہے ہیں. بھائی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ معافی مانگیں گے انشاءاللہ، نہیں ابھی مانگ لو، ابھی مانگ لو، یہ نہیں کہ مانگیں گے بلکہ اسی وقت میں تہیا کر لیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آدمی اپنے گناہ پر ندامت اگر کرتا ہے تو یہی ہے التوبۃ والندم، یہی ہے توبہ. تو سچے دل سے آدمی یہ خیال کرے کہ میرے جتنے گناہ ہوئے ہیں اور جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں صدقے دل سے میں معافی مانگتا ہوں، حق تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے. اور ابھی جو جوتے پہنیں گے تو یہ ایسے جیسے بچہ جس طرح معصوم ہوتا ہے تو ایسے ہی ہم لوگ بھی معصوم ہو جائیں گے, بالکل بے گناہ. اور ایک چیز کا پھر لحاظ کرنا پڑے گا, جس کا حق دبا رکھا ہے وہ حق ادا کرنا پڑے گا. اگر حق تبارک و تعالیٰ کا حق دبا رکھا ہے, زکات دینے کی تھی باقی رہ گئی ہے, وہ زکات تو دینی پڑے گی, وہ اسے معاف نہیں ہوگی. رمضان کے روزے اگر باقی رہ گئے وہ قضا کرنے پڑیں گے. نمازیں اگر قضا ہو گئی ہے تو پھر یہ نمازوں کو قضا کرنا پڑے گا. یہ کام بھی کر لیں کہ نہیں ہمارے تو بہت سالوں کی باقی ہے, بہت سالوں کی باقی ہے, اس کا علاج بھی اب سن لیجیے. خلف ابن ہشام ایک جلیل القدر عالم گزرے ہیں, اور میں پانچ منٹ کے اندر اندر جو ہے ختم کر دوں گا انشاءاللہ العزیز, تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو, ٹائم میں نے اس لیے دے دیا. خلف ابن ہشام رحمت اللہ علیہ وہ ایک مذہب کے اعتبار سے کچھ ایک مشروع ہوتا ہے, وہ نبیز ہوتا ہے خاص قسم کا, یعنی یہ کھجور جو ہے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, تو ایسا ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے, بعض ایسے ہیں کہ جن کو پکایا نہیں جاتا ہے, ایسا کچھ وہ علماء جانتے ہیں وہ مسئلہ. تو ایسا نبیز جو ہے وہ کوفہ والوں کے یہاں جائز, ایسا نبیز انہوں نے استعمال کیا تھا. اور اب جب انہیں یہ پتا چلا کہ نہیں یہ نبیز نہیں پی سکتے, 40 سال کی نمازوں کی انہوں نے قضا کی, 40 سال کی نمازوں کی. ہم میں سے کون ہے جن کی 40 سالوں کی نماز, اور مان لو تھوڑی دیر کے لیے 70 سال کی یا 70 سے بھی زیادہ سال کی, تو ایک علاج بتلاتا ہوں جو علماء نے بیان فرمایا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز کے وقت میں ایک نماز کی قضا کر لی, اور ایسے کرتے کرتے مان لو کہ 70 سال تھے, 80 سال تھے, اور تمہارے 4-5 سال ہی کی ابھی تو قضا ہوئی تھی کہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت آ گئی, حق تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے. جس کی ہمت ہو وہ تو زیادہ پڑھے, لیکن اگر مان لو ہمت نہ ہو تو ایک نماز کے وقت میں ایک نماز کی قضا اس طریقے سے کرنا شروع کر دے. حق تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق محمد فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين. يا الله هم سبق گناہكم عافرما ہمارے صغائر کا بھی سبق گناہكم عافرما. يا الله جن لوگوں نے اس مجلس میں اپنے قلبی توبہ کی, اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائیے, اور آئندہ یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے, برائیوں سے بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ جتنے حقوق آپ کے باقی ہیں یا اللہ ان کا ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما, جو بندے کے حقوق ہیں یا اللہ ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا ادا کرتے کرتے اگر آپ کی بارگاہ میں آنے کا وقت آ جائے تو ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے, یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے, یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے. مولا کریم دنیا سے بہتر آخرت کا ٹھکانہ ہمیں نصیب فرمائیے, دنیا سے بہتر آخرت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرمائیے. مولا ہمارے عزیز اقربا سب کی مغفرت فرمائیے, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائیے, اللہ ان کو اپنے شائع شان بدلہ نصیب فرمائیے, رہتی زندگی تک ہمارے دین کی خدمت کے ساتھ وابستہ رکھیے. اللہ جو کچھ ہو رہا ہے مولا اپنے فضل کرم سے ہو رہا ہے, ہم کچھ کر رہے ہیں یا اللہ آپ کی سعادت مندی سے کر رہے ہیں. مولا کریم ہمارا کوئی سکر نہیں ہے, مولا کریم جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے, قبول فرمائیے. اخلاص میں جو کچھ کمی ہو رہی ہے مولا اسے معاف فرمائیے, اپنی شان شان ہمارے عمل کو بنا کر قبول فرمائیے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.